الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الشعراء کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ شروع کیا تھا اور اس زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس کے ذیل میں فرعون کا طرز عمل بھی سامنے آ رہا ہے وہ واقعہ پچھلی مرتبہ ہم نے شروع کیا تھا اور فرعون کے دربار میں مکالمہ جاری ہے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور وہ فرعون بار بار موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے دوران ان کو روکنے کی گویا کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کی توجہ کو ہٹانے اور بٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام توحید کے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کے جو جھوٹے یا باطل نظریات یا اس کے دعوے تھے ان کا رد بھی کر رہے ہیں اور یقیناً لوگوں پر ان پر مغز باتوں کا یا دلائل سے بھری ہوئی باتوں کا اثر بھی ہو رہا تھا اور فرعون بھی محسوس ہونے لگا کہ اس کی جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ باطل ثابت ہو رہا ہے چنانچہ بار بار اس نے روکنے کی کوشش کی ہے. اسی کا تذکرہ پچھلی مرتبہ ہم کر رہے تھے اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 27 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ذکر آیا کہ فرعون نے پوچھا کہ بھائی رب العالمین کون ہے؟ اے موسیٰ جس رب کی تم بات کرو رب ہے کیسا, اس کا تعارف کیسا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب بھی اللہ ہے, اگر یقین رکھنے والے ہو تو مانے اس بات کو. اب وہ فرعون اپنے دربار کے لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی تم سنتے بھی ہو, یہ اس سے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی, تو جو آج خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو بھی کسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور جو پیدا کیا گیا ہو وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے, وہ آقا نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہو سکتا. یہ بات تھی جس پر ہماری پچھلی گفتگو مکمل ہوئی تھی. اب آیت نمبر 27 میں فرعون کا قول آ رہا ہے, کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا یقیناً یہ تو مجنون ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کی راہ میں تمام پیغمبروں کو اس طرح کے کلمات سننے پڑے ہیں, کسی نے مجنون کہا, کبھی جادوگر کہا گیا, کبھی کچھ اور القابات یا خطابات ان کو دیے گئے. یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں استعمال ہوئے. ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر جب آتے وہ دعوت حق لوگوں کے سامنے رکھتے, عادل کی بات رکھتے, حق کی بات رکھتے, لیکن جو باطل پرست ہوتے, باطل نظام کے حامی ہوتے, اس دعوت حق اور عادل کے نتیجے میں جن کے مفادات پر ضرب پڑتی ان سے یہ بات ہضم نہ ہوتی اور وہ پھر طرح طرح کے القابات سے لوگوں کو یعنی رسولوں کو پکارتے اور یوں نتیجہ نکلتا کہ ان کی مخالفت میں اضافہ ہوتا. تو یہاں فرمایا کہ فرعون یہ کہنے لگا کہ لوگوں تمہاری طرف جس رسول کو بھیجا گیا وہ تو مجنون ہے, معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس ایلیگیشن کا, اس الزام کا کوئی تاثر نہ لیا بلکہ استقامت کے ساتھ دعوت حق اس دربار میں پیش کر رہے ہیں. فرمایا کہ قول رب المشرقی والمغربی وما بینہما, فرمایا کہ وہ رب ہے اللہ مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی اور جو ان کے درمیان ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, اپنے آپ کو معبود ٹھہرانے کی تو نے باتیں کر ڈالی, تو اس سورج کے نظام کو بھی نہیں چلا سکتا. میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے نکالتا ہے, میرا رب تو وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا رب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بھی رکھے, وہ بھی خدائی کے دعوے کرتا تھا. تو ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے اس جھوٹ اور باطل تصور کو سادہ سے الفاظ میں رد فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے سے. فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو ان کے درمیان اس سب کا, ان کن تم تعقلون, اگر عقل مند ہو تو مانو اس بات کو. یہ درباریوں کو بھی کہا جا رہا ہے اس کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جو بیچارہ سورج کی روشنی کا محتاج, جو ہوا کا محتاج, جو پینے کا محتاج, جو کھانے کا محتاج, جو سانس لینے کا محتاج, جو خود پیدا کیا گیا, ایسے بے وقوف کو, ایسے کمزور کو, ایسے ڈیپینڈنٹ کو تم خدا بنا بیٹھے ہو, معبود بنا بیٹھے ہو. کیونکہ فرعون کی پوجا پاٹ بھی کی گئی اور اس نے کروانے کا ارادہ بھی کیا بلکہ تقاضا بھی کیا کہ مجھے معبود مانو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 میں ذکر ہے فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس کے اس جھوٹے دعوے کو موسیٰ علیہ السلام اس طرح ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ دلائل پیش کر رہے ہیں اس کے جھوٹے ہونے کے حوالے سے. اب اس نے کیا کیا فرعون نے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے دلیل تو ہوا نہیں کرتی. آج بھی کچھ لوگ خدائی کے دعوے کریں گے، کچھ اور دعوے کریں گے، دلائل تو ان کے پاس ہوتے نہیں. جب دلیل نہیں ہوتی تو تشدد پر اتر آتے، کوئی چلانے پر اتر آئے گا، کوئی تشدد پر اتر آئے گا، کچھ وربل پرسیکیوشن ہوگی، کچھ فزیکل پرسیکیوشن ہوگی، کئی زبان دراز کی جائے گی، کئی دست درازی کی جائے گی. اب فرعون بھی دھمکی دے رہا ہے، دلیل تو ٹھہری نہیں اس کے پاس کوئی، بلا دلیل سارے دعوے کر رہا تھا. اب فرعون کہنے لگا کہ اگر تم نے کسی اور کو میرے سوا معبود بنایا تو اے موسیٰ میں تمہیں قید کر ڈالوں گا. دیکھیں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے سوا کسی کو الہ تم نے بنایا لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قید خانے کا والوں میں سے کر دوں گا، جنہیں قید کیا جاتا ہے ان میں سے کر دوں گا. یہ ہے جو فرعونیت کا ایک اور مظہر ہمارے سامنے آیا کہ جب انسان کے پاس اپنے باطل دعوے کے لیے دلیل نہیں ہوتی تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے تو دے نہیں سکتا، اب وہ تشدد پر اتر آتا ہے اور جبر کر کے حق بولنے والوں یا حق کا تقاضا کرنے والوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے باطل کو جھوٹا سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہر دور کے فرعونوں کا معاملہ رہا، یہ آج کے دور کے بھی لوگوں کا معاملہ ہے. جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ حق کی بات بیان کرنے والوں کو پابند سلاسل بھی کرتے ہیں، کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں، کبھی ملک بدر کرتے ہیں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی ایسے غائب کرواتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی وہ لوگ میسر نہیں آ پاتے. آگے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا تو تب بھی یہ بات کرے گا اولو جیتو کا بشیء مبین، کہ اگر میں تیرے سامنے ایک واضح نشانی لے کر آ جاؤں، ایک واضح معجزہ لے کر آ جاؤں، تب بھی تو اپنی اس اکڑ پر اڑا رہے گا. کہنے لگا اچھا اب اس کی مت ماری گئی، اچھا لاؤ پیش کرو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو لاؤ پیش کرو. یہ اس قیمت ماری گئی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پیش کر دیں گے. اور ذہن میں رکھیے وہ جو عصا اور ید بیدہ چمکتا ہوا ہاتھ ہم پہلے بھی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا، لیکن ذہن میں رکھیے قوم کے سامنے اس کا مظاہرہ بعد میں ہوا ہے اور دربار فرعون میں اس کا مظاہرہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ مان گئے کہ کچھ اور ہی ہے جو موسیٰ نے پیش کیا، مگر ان کی اکڑ اور ان کی ہٹ دھرمی آڑے آئی قبول حق میں. کہنے لگا اچھا سچوں میں سے ہو تو بتاؤ پیش کرو کیا تمہارے پاس. فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ نمایاں اشتہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہیں اپنے ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہو گیا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں لیکن مختصر سے اس کا تبصرہ دوبارہ ہو جائے گا. ہر دور میں جو شے اپنے عروج پر سمجھی جاتی رہی ماضی میں، اللہ نے اس شے سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنا اور پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرنا اور پیغمبروں پر ایمان لانا آسان ہو جائے. ہر دور میں جو شے عروج کی سمجھی جاتی تھی اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آ رہے جادو کا دور دورہ تھا، فرعون کے بھی دربار میں جادوگروں کو بڑا اعزاز اکرام دیا جاتا تھا، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے، وہ نہیں، جادو تو باطل ہے لیکن معجزہ حق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کبھی کسی جادوگر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تم پر عذاب آئے گا، لیکن پیغمبر دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے اس کو قبول نہ کیا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. معجزہ جو عاجز کر دے انسان، انسانی عقل سے اور عام عادت سے بالتر جو شے ہے جو عاجز کر دے بندے کو، وہ معجزہ ہے اور پیغمبر کی صداقت کی وہ دلیل ہوتی ہے. بات تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کے معاملات تھے، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا کیے تاکہ لوگوں کو حق و باطل میں فرق کرنا آسان ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واقعہ جو بار بار ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، پہلے بھی ذکر آ چکا، وہ حق و باطل کی کشمکش کا تذکرہ قرآن بار بار ہمارے سامنے کرتا ہے کہ یہ حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ ہر دور میں جاری رہے گا، اور اللہ دکھاتا ہے کہ کس طرح پھر اللہ کی مدد اس کے پیغمبروں کے لیے، اس کے نیک بندوں کے لیے آتی ہے، اور کس طرح باطل نابود ہوتا ہے یا وہ مٹتا ہے، اور اس کا باطل ہونا، کھوکھلا ہونا لوگوں کے سامنے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو جایا کرتا ہے. باقی بہت ساری تفسیرات پہلے بھی ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الشعراء کا، جو کہ تیسرا رکوع ہے سورۃ مبارکہ کا. اب فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں، اور چاہتا ہے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے تمہاری زمین سے نکال دے، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو. اب فرعون ابھی اکڑ پر آ گیا ہے اور سمجھ نہیں پا رہا کہ اب کس طرح جواب دیا جائے. تو ابھی تو یہ اس نے الزام تھوپا کہ یہ ایک بڑا جادوگر آ گیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، تو اب تم مجھے بتاؤ میرے دربار کے لوگوں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دے. بھائی سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. بولے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور شہروں میں نقیب یعنی جمع کرنے والے بھجوا دو. کس کو وہ جمع کریں؟ وہ ماہر قسم کے جادوگروں کو جمع کریں، کیونکہ ان کی مت ماری گئی تھی کہ اب یہ عوام کے سامنے بھی یہ باطل کو کھوکھلا ثابت کروانے پر تلا گئے. دربار میں تو ثابت ہو گیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا دل تو مان گئے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کے دل مان گئے، وَجَحَدُ بِهَا وَسَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ عُلُوًّا، ان کے دل تو مان گئے لیکن انہوں نے انکار کیا تکبر کرتے ہوئے. جیسے کہ ابو جہل، آپ کے علم میں ہے کہ جب ابو جہل قتل ہوا غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے. اس امت کا فرعون ابو جہل کو آپ نے قرار دیا، یہ قتل ہوا ہے آج. اس میں بھی اکڑ تھی. فرعون ابو جہل کی تنہائی کی نشستوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ملتی، اور یہ ان لوگوں کی زبانی جو ایمان لے آئے تھے، جو صحابہ کرام ہو گئے. یہ تنہائی میں اس سے پوچھا جاتا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے وہ حق نہیں؟ کہتے تھا حق ہے. کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے تو؟ کہا اگر میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، اور یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ اگر تکبر آڑے آ گیا. علوا قرآن کہتے ہیں ان میں بھی تکبر آڑے آ گیا. بات تو سمجھ آ رہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ حق ہے، چاہے وہ عصا تھا یا وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا، جس پر اور بھی باتیں مزید کریں گے انشاءاللہ آئندہ کبھی. لیکن یہ جان تو گئے لیکن اکڑ آڑے آ گئی کہ بنی اسرائیل تو ہماری غلام قوم ہے. اب بنی اسرائیل میں سے ایک ہے موسیٰ، اور موسیٰ کو اگر ہم مان لیں اللہ کا رسول تو ہم تو چھوٹے پڑ جائیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. یہ ناک کا برقرار رکھنا یہ ہے فرعونیت کا ایک مسئلہ اور مظہر. وہ چیز آڑے آ گئی، حق کا انہوں نے انکار کیا. اب مزید مت کیا ہماری جا رہی، ابھی تو دربار کے اندر اندر ہی کا معاملہ تھا نا، اب پوری عوام کو بلا کر ان کو دکھائیں گے اور ان کی بے عزتی ہوگی اور ان کا باطل پر ہونا، کھوکھلا ہونا ثابت ہوتا چلا جائے گا. معلوم ہوا کہ جب انسان کے پاس حق کے لیے قبولیت کی کوئی گنجائش نہ ہو تو ایسی اس قیمت ماری جاتی ہے کہ اپنے باطل پر ہونے کے لیے وہ مواقع خود فراہم کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے اور بے عزتی زر بے عزتی اس کی ہوتی چلی جاتی. اب میں کیا کہوں، آج امریکہ دنیا کے اندر چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جمہوریت کا، اور بدترین مکرو چہرہ ہمارے سامنے چلا رہا ہے. آج وہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ممالک سے جو ہے بڑی ہمدردی ہے. اوباما جا کے جامع اظہر کے اندر خطاب کرتا ہے درباری مولویوں کے سامنے، اور پھر جو حرکتیں سامنے آتی ہیں وہ ہمارے سامنے. مطلب اتنا زندہ کلام ہے اللہ کا یہ قرآن حکیم کہ ہمیں ہماری دور کی تصویریں نظر آ رہی ہوتی. آج جو اپنی تہذیب کے غرہ اور دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، ان کا معاملہ تو یہ کہ مریخ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ کر باتیں ہو رہی ہیں، اور زمین پر حال یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ بھائی فلاں کا باپ کون ہے. یہ ان کی تہذیب کا عالم ہے، یہ ہے ان کی تہذیب کا کھوکھلا پن. تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. اللہ ہر دور میں دکھا رہا ہوتا ہے. بہرحال اب اس کو مشورہ دیا گیا کہ نہیں، ماہر قسم کے جادوگروں کو جمع کرو. چنانچہ جادوگر جمع کیے گئے ایک متعین دن متعین وقت پر، یوم الزینہ قرآن نے اس کو قرار دیا. ان کے عید کا میلے ٹھیلے کا دن تھا، اور دن چڑھے دوہا دن چڑھے جو ہے وہ معاملہ ہوگا تاکہ عین سورج کی روشنی کے سامنے نظر آ جائے کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں. اور چھٹی کا دن ہوگا تو ذرا لوگوں کو پہنچنا بھی آسان ہوگا، کوئی اور مصروفیت نہیں ہوگی. موبائل فون کے بند ہونے کا اس وقت مسئلہ نہیں تھا، جی اس لیے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اطلاع دینا نسبتاً آسان تھا, اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسا ہو تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے. چنانچہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ نتبع السحرۃ ان کانہم الغالمین, کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر وہ غالب آ جائیں. اب زندگی موت کا مسئلہ کیا ہو گیا, دیکھتے بھائی ان دونوں میں سے کون جیتتا ہے, جو جیتے گا اس کی پیروی کریں گے. سارے حق اور باطل کے فیصلے کا انحصار اس بات پر رہ گیا کہ آج کون جیتتا ہے, آیا جادوگر جیتتے ہیں یا موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ برحق بات ہے یا وہ صحیح تر بات ہے. چنانچہ لوگ کہنے لگے ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں گے. چنانچہ جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, کیا کچھ انعام ملے گا ہمیں اگر ہم غالب آ جائیں تو. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اسے کہا ہاں ہاں اور اس صورت میں بے شک تم ہمارے مقربین میں سے ہوگے. او بھائی تمہاری آؤ بھگت نہیں کروں گا تو اور کس کی کروں گا, میرے دل میں تو بات آ گئی موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ کچھ اور ہی شے, موسیٰ کے دلائل کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اب تو سارا انحصار تمہارے اوپر ہے, اگر تم اس کو ہرا دیتے ہو تو میری سلطنت کے باقی رہنے کا جواز رہتا ہے, اور اگر تم ہار جاتے ہو تو میں تو گیا کام سے, اب سارا انحصار تو تم پر ہے, تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا نہیں, تمہیں نوازوں گا نہیں, تمہاری آؤ بھگت نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا. ہاں ہاں ضرور تمہیں مقام ملے گا بڑا اونچا, تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہ موقع آ گیا جب یہ مقابلہ ہونے لگا, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے القو ما انتم ملقون, جو تم نے ڈالنا ہے ڈالو. اور دوسری جگہ پر آتے ہیں انہوں نے کہا موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے ہم پہلے ڈالیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے ڈالو. کیوں, شدید تاریکی دیکھی ہو رات کی اس کے بعد سورج کی روشنی نمایاں ہو کر سامنے آئے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی, شدید پیاس, ابھی یہاں پر بھی پانی رکھا ہوا ہے, باہر بھی وہ کولر لگا ہوا ہے, پانی پینے کا خاص کوئی اب وہ دل ضرورت نہیں ہے ہمیں, سردی آ گئی ہے کراچی کے اندر کسی درجے میں, تو شدید گرمی ہو اور اس کے بعد کسی کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے, تو تم ذرا پیش تو کرو اس کے بعد ہم دکھائیں گے رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا, تو حق کا حق ہونا لوگوں پر واضح تب ہوگا, باطل کا باطل ہونا تب لوگوں پر واضح ہوگا. چنانچہ کہا کہ تم ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے, انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی, لاٹھیاں ڈالی, پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں الحمدللہ, اور کہنے لگے وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون, فرعون کے اقبال بلند مرتبے کی قسم بے شک ہم غالب ہونے والے ہوں گے. اب بھی ان کا سارا انحصار اپنی ٹیکنیکس کے اوپر ہے, اپنی مہارت کے اوپر ہے جو جادو کی مہارت ان کے پاس تھی, اور اب بھی ان کی نگاہ فرعون کی طرف ہے, اسی کو سب کو سمجھ رہے ہیں. فالقا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یفکون, پس موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اچانک وہ نگلنے لگا اس سب کو جو ڈھکوسلے یا جھوٹ ان لوگوں نے تیار کیے تھے. فالقی الساحرۃ ساجدین, پس سجدے میں گرا دیے گئے یعنی بے اختیار گر گئے, کون, جادوگر. قالوا آمنا برب العالمین, کہنے لگے ہم ایمان لے آئے تمام جہان والوں کے رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر. اور مزید وضاحت کر رہے ہیں سن لے فرعون کس رب پر ایمان لائے, تو دعویٰ کرتا ہے ربکم الاعلیٰ کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں, نہ تو سن لے ربی موسیٰ و ہارون, ایمان لائے ہم رب موسیٰ رب ہارون پر, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے, تجھے اب رب نہیں مانتے, واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن قرآن بھی جب بار بار دہراتا ہے تو ہماری تذکیر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے, اس لیے بارہا اس کا تذکرہ قرآن میں آیا کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں باتوں کو, اور بارہا یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اس بھول کا علاج ہے یاد دہانی کے تصور میں, اور قرآن اپنے آپ کو ذکر یا الذکر یا تذکرہ قرار دیتا ہے, ان الفاظ کے معنی ہے یاد دہانی. بتایا گیا کہ سجدے میں بے اختیار چلے گئے کیونکہ جادوگر جادوگر تھے, اور جادوگروں کو یہ پتا ہوتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ جادو ہے, ملمہ سازی ہے, جھوٹ ہے, باطل ہے. جی آج کل تو آپ دیکھیں گے نا فلاں بابا کا جادو, فلاں کا جادو, بنگال کا جادو, یہ کرا لیں وہ کرا لیں, آج یہ امت بھی ان خرافات میں پڑی ہوئی ہے. جادو کرنا جادو کروانا کفر ہے, صحابہ کرام کی روایات موجود ہے کہ جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے, یہ ہمارے دین کا ورڈکٹ اس کے بارے میں. بڑے بڑے ہلاکت خیز گناہ ان میں جادو کرنا کرانا بھی شامل ہے, اور آج مسلمان ان دھندوں کے اندر پڑے, حرام ہے کفر ہے جادو کرنا اور کروانا, حرام اور کفر. قتل تک کر دیا جائے، یہ بھی آرا موجود ہے. بہرحال جادوگر کو پتا ہوتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، جنتر منتر یہ جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی، کچھ نظر بندی ہو جاتی ہے، کچھ سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں. لیکن جب جادوگروں نے وہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمایا تو جان گئے یہ وہ نہیں جو ہمیں پتا ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ شوبدہ بازی نہیں، یہ ڈسپشن نہیں، یہ دھوکہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں، یہ باطل نہیں، نظر بندی نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جو ہمارے فن سے بہت 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 بالا تر شے ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں جو بندے کو عاجز کرتے. قوم کے نزدیک یہ سب سے بڑے تھے نا جادوگر، سب سے بڑا فن، سب سے بڑی مہارت اس زمانے میں یہی شے تھی. قوم تو ان کے تابع، قوم تو ان کے پیچھے، فرعون بھی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، فرعون کا انحصار بھی ان پر ہے، مگر انہیں پتا چل گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ کچھ اور ہی شے ہے. چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے فالقیا گرا دیے گئے، یعنی بے اختیار ان کو سجدے میں جانا پڑ گیا، ماننا پڑ گیا، تسلیم کرنا پڑ گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے اس معجزے کی قدر و قیمت، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. اور کون سا رب؟ تو نہیں ہے فرعون، بلکہ وہ رب جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ جرأت فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ نے ان جادوگروں کو عطا فرما دی. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یہ ہے ایمان. اصل انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف بنیادی طور پر موجود ہے، ودیع شدہ ہے، بلٹ ان ہے. حدیث شریف بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد اسلام توحید ہے. پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک وغیرہ بنا دیتے ہیں. انسان کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، غفلت کے پردے کبھی پڑ جاتے ہیں، کبھی بھول ہو جاتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی غلط ماحول کے اثرات انسان پر پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی انسان ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت کے اندر اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آیت، کوئی نشانی سامنے آ جائے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت کے معنی نشانی، اور اللہ کی اس کائنات میں بے شمار نشانیاں، ہماری جانوں میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں اور اللہ کے کلام میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بھول، وہ پردے، وہ غفلت کے وہ دور ہوتے ہیں اور اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے. جب معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تو وہ اندر کی فطرت کہیں زندہ ہوئی، اور اسی وقت انہوں نے دین اینڈ دیر قبول کر لیا. اور کیسا قبول کیا؟ فرعون کہہ رہا ہے قال آمنت له، آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم ایمان لیا اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اب اس کو تو پوزیشن اپنی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دی، پھر وہی اکڑ، پھر وہی تکبر، بجائے اس کے کہ جن پر تیرا انحصار تھا، جو تم نے کہا کہ آج اس کی پیروی کریں گے جو جیتے گا، اصل تو وہ ہوگا، بجائے اس کے کہ تو بھی جھک جاتا. لیکن وہ فرعون کیا کہہ رہا ہے، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے. اب پھر دیکھیے، چلاک آدمی کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا سب سے بڑا ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا. اچھا، یہ تمہاری پلاننگ تھی میری سلطنت کو برباد کرنے، مٹانے کے لیے، میری بے عزتی کرنے کے لیے، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، یہ تم سب کا کوئی چکر تھا، تم نے مل بانٹ کر یہ کوئی تحریک چلائی ہے میرے خلاف، منصوبہ بنایا میرے خلاف. فلسوف تعلمون ان قدیر، تم جان لو. دیکھیے یہ ہے مسئلہ شیطنت کا، فرعونیت اور شیطنت، بہت سی چیزیں اس کے اندر یکسانیت کی حامل ہیں. شیطان بھی تکبر میں آیا تھا، فرعون بھی تکبر میں آ گیا. شیطان نے بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی تھی، فرعون بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا. شیطان نے غلطی کی، الزام ڈال رہا تھا آدم علیہ السلام پر، اس نے مروایا مجھے، اللہ تو نے اس کو پیدا کیا، غلط کیا، یہ وجہ بنا ہے میرے غلط ہونے کی، میں غلط تھوڑا ہی ہوں. الزام دوسرے پر تھوپ رہا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شیطان نے تو یاد تک کہا کہ اللہ فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں اب آدم کو نہیں چھوڑوں گا. معاذ اللہ، اللہ پر الزام ڈالتا ہے، حرکت خود کرنا، الزام دوسروں پر ڈالنا، فرعون بھی یہ کر رہا ہے، شرک میں خود مبتلا ہے، شرک کروانے میں خود مبتلا ہے، اور ڈال رہا ہے بلیم کس پر، الزام کس پر، موسیٰ علیہ السلام پر اور جادوگروں کے اوپر. شیطنت اور قارونیت بڑی یکسانیت ہے اس میں، اور یہ شیطنت یا قارونیت کے فتنے یا ان کے مظاہر آج بھی موجود ہیں. پوری پوری قوم کو لوٹنے والے ایسے الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی پاکیزہ آدمی ہے ہی نہیں زمین کے اوپر. آج دیکھ لیں، عقل پرستی کا فتنہ شیطان میں بھی تھا، آج بھی ملے. اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دینے کا فتنہ شیطان میں تھا، آج کے لوگوں میں بھی مل جائے، آج کے دور میں بھی مل جائے گا. تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن میں، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن زندہ کلام، یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم غلطی پر کہاں ہیں، اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لیں، یہ ہدایت ہے. اور اگر اچھا عمل کر رہے ہیں، مل جائے قرآن سے کہ ہم اس کے مطابق ہیں، اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ. اس طرح لیں گے تو یہ کتاب ہدایت ہے، ورنہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں دہراتے ہیں، بار بار کیوں دہراتے ہیں، بار بار. بھائی ہدایت کے لیے دہراتے ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار باتوں کو دہرایا، چنانچہ تشدد پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ فلسوف تعلمون، اب تمہیں قریب جان لو گے، لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے، ولو سلمنکم اجمعین، اور ضرور تم کو سوری لٹکا دوں گا. یہ تو ہے اس کی اکڑ، اس کا تکبر، جو ہر دور کے ظالموں اور جابروں کا طرز عمل ہوا کرتا ہے، کہ جو حق کو قبول کرنے کے بجائے حق کی مخالفت کرتے ہیں، دلیل سے بات کرنے کے بجائے تشدد سے جواب دیتے ہیں، حق کے سامنے جھکنے کے بجائے چاہتے ہیں کہ حق والے ان کے باطل کے سامنے جھکیں. یہ فرعونیت ہے، تشدد پر اتر آیا. لیکن اللہ والوں کا طرز عمل پھر کیا ہوا کرتا ہے؟ اب یہ جادوگر اللہ والے ہو گئے، اللہ پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کر دیا. اب دیکھیں یہ ایمان بندے کو کیسے کھڑا کرتا ہے. قالوا لا ضیر، کہنے لگے جادوگر کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ ہی کاٹے گا نا، پیر ہی کاٹے گا نا، ہم نے تو پورے کا پورا اللہ کی طرف جانا ہے. انا الى ربنا منقلبون، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کل جب موت آئے گی تو پورا وجود ہی چلا جائے گا، اگر آج ہاتھ کٹ جائے تو کون سی بڑی بات ہے، آج اگر پیر کٹ جائے تو کون سی بڑی بات، اور اگر آج گردن بھی کٹ جائے تو کون سی بڑی بات ہے. جانا تو ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا اس سے پہلے گردن کٹ نہیں سکتی، اس سے پہلے موت آ نہیں سکتی، تو آنے دے. انا الى ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے لوٹ کر. یہ وہ ایمان اور یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو لبریٹ کرتی ہے. آج کل لبرل اسلام کی بات ہونی چاہیے، عجیب سے لوگ ہیں، لبرل اسلام، سیکولر اسلام، ماڈریٹ اسلام. انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی کہے کہ آمرانہ جمہوریت، متضاد بات ہے نا، کوئی کہے جمہوری آمریت، متضاد بات ہے نا، عجیب سی بات ہے. بھائی اسلام اسلام ہے، سیکولر اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے جو فتنہ ہے آج کے دور کا. ہاں لبریشن اسلام قائل ہے اس کا کیا مطلب، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالو، آزاد کرو اور رب کی غلامی میں لے آؤ. اگر کوئی اس لبریشن کی بات کرتا ہے ہم کہیں گے بالکل صحیح. اسلام کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، مختلف علاقوں میں لوگوں نے پوچھا تم تو پہلے بھی آتے تھے، کہاں پہلے آتے تھے، اب بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ، صحابہ کرام کے الفاظ، سید عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ، پہلے آتے تھے اب بھیجے گئے ہیں. نحن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے اپنا پیغام محمد کریم کے ذریعے پہنچا دیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ان رسول اللہ کے نمائندے، پیغامبر، قاصد، میسنجر بن کر تمہارے پاس آئے. نحن رسول رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے پاس آئے. کیوں؟ تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لے آئے. یہ آزادی بندے کو کب ملتی ہے؟ جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر، میرے کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ساری کائنات مل کر مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو میرے رب نے میرے لیے طے کر دیا. ساری کائنات مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو میرے رب نے مجھے طے کر دیا. بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی بہادر انسان ہو سکتا ہے جو یہ مانے؟ اس سے بڑھ کر کوئی آزاد شخص ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر مرد حر کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کا یہ یقین ہو کہ اگلی سانس بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں، جس کا یہ بھی یقین ہو کہ موت اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، وہ وقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے جس کا اظہار یہاں ان جادوگروں کے طرز عمل میں دکھائی دے رہا ہے. کیا کہہ رہے؟ انا الى ربنا منقلبون، تو ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، ہم نے تو پورے کا پورا اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا. ہم سے بڑی خطائیں ہوئیں، ہم نے تجھے معبود بنا رکھا تھا، ہم نے جادوگری اختیار کر رکھی تھی، ہم باطل کے اوپر تھے، ہمیں تو اب امید ہے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، یہی توبہ ہے اصل، پلٹاؤ اللہ کی طرف، تو ہمیں تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اسی میں ایک ہڈن میسج بھی ہے، تو فکر کر تیرا کیا ہوگا، ہمیں تو امید ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اپنے خطاؤں کا اعتراف کر لیا، ہم نے آنے والے حق کو قبول کر لیا، تو فکر کر تیرا انجام کیا ہوگا. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم اول اول ایمان لانے والے ہیں. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے تو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا احسان، مگر بہت سے معاملات میں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں نا. آج اگر معلوم ہو گیا کہ سود تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، تو آج میرا فرض ہے کہ میں چھوڑ دوں اس معاملے کو. آج مجھے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اگر میں نے کوتاہی کی تو میری عبادات قبول نہیں ہوں گی، آج میں اپنے معاملے کو صحیح کر لوں. آج مجھے غیبت کی شناعت یا برائی پتہ چل گئی، آج مجھے مال حرام کی نحوست پتہ چل گئی، آج مجھے نماز کی فرضیت کا پھر سے احساس ہو گیا، مجھے آج اپنے معاملے کو درست کر لینا چاہیے. ورنہ جان لیجئے، انسان اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کرنا شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. وہ معاملے کو مؤخر کرا کر انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، اور پھر پلٹنے کا، واپس آنے کا موقع نہیں رہتا. اور اگر اسی ڈگر پر انسان چل جائے تو پھر مہر بھی لگتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والی بات. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کیا سبق مل رہا ہے؟ حق جیسے ہی سامنے آ جائے اعتراف کر لو، غلطی معلوم ہو جائے میں غلط تھا غلطی کا اعتراف کر لو، اور اپنے معاملے کی درستی یا درستگی کر لو، اور اپنے رویے کو رب العالمین کے ساتھ درست کر لو، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے. قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے. اس کا حاصل کیا ہے کہ بندے کے سامنے اللہ نے حق پیش کر دیا، بندے کے سامنے بات واضح ہو گئی اور وہ قبول نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے اس. اور بہت سادہ سی بات ہے، دنیا میں اگر ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہو، استعمال کریں گے، برقرار بھی رہے گی، بڑھتی بھی چلی جائے گی انشاءاللہ. استعمال نہ کریں، کم اور ختم ہو جاتی ہے. دیکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کی شخص کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں چند مہینوں کے لیے، اس کی بصارت ختم ہو جائے گی. کسی کے ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت تھی، اب نہیں کر رہا، اب وہ نہیں کر سکتا، کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قبول کرنے کی چوائس یا کا چوائس کا اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر کے شروع میں چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکری بنو، تمہارے اوپر ہے تم کس طرف چلنا چاہتے ہو. اگر بندہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت اور دیے گئے مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے، اور پھر ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی. یہ بدترین سزا ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے لے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے سامنے بات واضح ہو، دل گواہی بھی دے، مگر وہ جان بوجھ کر کہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہیں غلط لوگوں کی محفل کی وجہ سے، کہیں غلط لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس کو رد کرے، تو پھر اللہ قبول کرنے کی صلاحیت واپس لے کر مہر لگا دیتا ہے. اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے دین کی سمجھ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.